بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، الإسبياري والعزيم، كتاب كشرح كدرس جاريه، وراج كدرس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی التفسير ہی سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: المشتهون بالتفسير من الصحابة، صحابہ کرام میں سے جو مشہور ہیں تفسير میں، قرآن جی کی تفسیر میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اشتہر بالتفسیر جماعت من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے صحابہ کرام کی ایک جماعت قرآن مجید کی تفسیر میں بہت مشہور ہوئے. ذکر السیوط منہم، امام سیوط نے ان میں سے بعض کا ذکر کیا. فرماتے ہیں: الخلفاء الاربعہ، چاروں خلفاء راشدین، ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم. تو چاروں خلفاء مشہور تھے، معروف تھے قرآن مجید کی تفسیر میں. الا ان الروایت عن الثلاثة الاولین لم تکن کثیرا، الا یہ کہ جو پہلے تین خلفاء ہیں ان میں سے جو روایت ہے قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق وہ زیادہ نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کو نمبر ایک کر دیں، انشغالهم بالخلافة کہ وہ زیادہ تر خلافت کے کاموں میں مصروف رہے. نمبر دو، وقلت الحاجة الى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، اور حاجت اس وقت کم تھی، روایت کی حاجت کم تھی کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے والے بہت زیادہ تھے. جب سارے سارے صحابہ تھے اور تابعین میں سے وہ تھے جو سمجھدار اور ماشاءاللہ جو ان کے شاگرد تھے، بلکہ علم کا زمانہ تھا، تو ہر کسی کے منہ پر تفسیر قرآن جو ہے وہ بالکل آسان تھا، کوئی خاص موضوع نہیں تھا جو پڑھایا جاتا تھا. تو اس لیے جو پہلے تین خلفاء ہیں انہوں نے روایت کے اہتمام نہیں کیا کہ جو وہ جانتے اس کو روایت کر دیں. ٹھیک ہے. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة ايضا، اور چاروں خلفاء کے بعد جو زیادہ مشہور ہوئے قرآن مجید کی تفسیر میں صحابہ کرام میں سے، عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. فنترجم لحیاۃ علی بن ابی طالب مع ھذین رضی اللہ عنہم، تو ان دونوں صحابہ کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی سوان حیات کے متعلق چند چیزیں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب هو ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. وزوج ابنته فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا خاوند ہیں. واول من آمن به من قرابته، اور سب سے پہلے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ ہیں سیدنا علی بن ابی طالب جو اسلام میں داخل ہوئے. اشتہر بهذا الاسم، یہی نام ان کا مشہور ہے علی بن ابی طالب. وکنیته ابو الحسن و ابو تراب، دو کنیہ ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کے، ابو حسن بھی اور ابو تراب بھی. ابو الحسن اس لیے کہ ان کا بڑے بیٹے کا نام الحسن ہے، اور ابو تراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ایک مرتبہ زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ اٹھ کے بیٹھ گئے تو مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو تراب، تو یہ وہاں سے تراب مٹی کو کہتے ہیں. ولد قبل بعثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش حاصل کی. وشهد معه المشاهد كلها، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ ہر جنگ کم شہدہ کے اور ساتھ ساتھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وکان صاحب اللواء فی معظمها, اور اکثر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب ہی لواء کے حامل تھے, جھنڈے کے حامل تھے. تو جھنڈا انہیں کے ہاتھ میں ہوتا, سب میں نہیں اکثر میں, معظمها یعنی اکثر میں. ولم يتخلف الا فی غزوۃ تبوک, اور کسی بھی غزوے میں پیچھے نہ رہے سوائے ایک کے, اور وہ غزوہ تبوک. پیچھے رہے یعنی مدینہ میں رہے اور ساتھ میں تبوک کی طرف نہ گئے. وجہ خلفه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلہ, وجہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لیے ان کو پیچھے چھوڑ دیا, کیونکہ سب تو جا رہے ہیں تو پیچھے گھر کے لیے کوئی مرد تو ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا. وقال له, اور چھوڑتے ہوئے فرمایا, کیوں ذرا غور کر الفاظوں میں غور کرے, وقال له اما ترضى ان تكون من بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. متفق عليه روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں, ہمارے ساتھ نہ جائیں تبوک کی طرف. تو تھوڑی سی رنجش ہوئی سیدنا علی بن ابی طالب کو کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, اس لیے اپنا سر جھکا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ایک بڑی پیاری بات ہے, یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیکھیں اخلاق نبوی, دیکھیں جہاد میں جانے فضیلت ہے, اور دفاع کر رہا ہوں مہاتم کی بھی فضیلت ہے. اب دونوں جو ہیں اچھے اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے تاکہ وہ مدینہ میں رہیں اور اپنے آپ سے گھر کی رکھوالی بھی کریں, اور جو دوسرے مسائل آپ سے کے بعد ہو سکتے ہیں ان کی بھی نگہبانی کریں. تو ان کے دل میں اگر کوئی رنجش بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ انہوں نے کوئی غزوہ بھی نہیں چھوڑا, اور بہادر میں مشہور و معروف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, تو یہ فرما اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون, کہ اے علی تو اس پر راضی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسی ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنایا. کیا منزلت تھی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام؟ دیکھو بھائی تو تھے دونوں, اور بڑا بھائی کون ہے؟ ہارون علیہ السلام, چھوٹا بھائی موسیٰ ہے. لیکن منزلت ہارون کی کس نے بڑھائی ہے؟ چھوٹے بھائی نے. جانتے پورے تاریخ کی سب سے بڑی سفارش کیا ہے؟ پوری تاریخ کی ایسی سفارش کوئی بھی نہیں ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سفارش کون سی؟ بارک اللہ فیک. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے ہی سیدنا ہارون علیہ السلام نبوت ملی, اس سے بڑی سفارش ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ, تاریخ کی سب سے عظیم سفارش. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ آپ کی تیری منزلت میرے ساتھ ایسی ہو جیسا کہ ہارون کی منزلت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی, تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ سیدنا علی علیہ السلام کے بعد نبی ہیں, کیونکہ موسیٰ اور ہارون دونوں نبی تھے, اور آپ کا فرمان دین بن جاتا ہے, یاد رکھیں جو فرمایا دین بن گیا. الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, اس لیے ذہن سے بات نکال دیں کہ نبوت بھی وراثت میں مل سکتی ہے, یا نبوت بھی آپ وسلم کے فرمان سے کسی کو مل سکتی ہے, یاد رکھیں. اور اس روایت میں سے بعض روافض نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ آپ کی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ خلافت کے حقدار سیدنا علی تھے, سیدنا ابو بکر نہیں تھے, وہ خلافت چھینی گئی ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث. اس حدیث میں خلافت کا ذکر بالکل نہیں ہے, کوئی ہے اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ کیونکہ ایک اگر پورے سینیرو آپ دیکھیں, اس سینیرو کے اندر یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے دل جو ہے وہ جو تھوڑی سی ایک تنگی وہ دور ہو جائے. یعنی ایک شخص ہمیشہ جہاد پہ سب سے آگے ہوتا ہے اور انہیں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے, اور غزوہ العسرہ میں جب مصیبت کا وقت آیا اور مشکل ترین غزوہ ہے, ان کو کہا جائے کہ پیچھے رہے, تو ان کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. نقل له من المناقب, ان کی جو مناقب ہیں اور جو اچھائیاں ہیں, والفضائل, اور فضائل میں سے ما لم ينقل لغیره, سیدنا علی بن ابی طالب کے جو مناقب اور خوبیاں بیان ہوئی ہیں اور فضیلت بیان ہوئی ہے، کسی اور کی اس طریقے سے نقل نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے؟ صرف بکر صدیق کی بھی ایسی نہیں فرمائی، صرف عمر کی بھی نہیں. تو شیخ صاحب کا فرما کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں ہر صحابی کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اس اعتبار سے ہر صحابی افضل ہے دوسرے سے. لیکن اگر ان سارے فوائد کو جمع کیا جائے اور پھر ایک دوسرے سامنے رکھا جائے، اسے ابو بکر صدیق سب سے اوپر درجے کے، پھر سیدنا عمر ہے، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی بن عفان رضی اللہ عنہ. تو علماء کے اقوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض عالم کے ایک قول کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو دلیل بنا دیتے ہیں اور اپنی جو ہوا نفس ہے اس کو ثابت، جو ان کے اپنے اندر جو خواہش نفس ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین نے تو یہ فرمایا ہے کہ سیدنا علی کے مناقب ایسے ابو بکر صدیق کے بھی نہیں ہے. کہاں فرمائیں گے؟ ابو بکر صدیق کا نام ہے؟ نام ہے ہم نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا؟ کہتے ہیں جھوٹ تو نہیں بولے، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خوبیاں، ان کی خوبیاں، سیدنا علی کی خوبیاں اور فوائد اتنی ہیں جو اس سے اتنی نقل ہوئی ہے جو کسی اور کی نقل نہیں ہوئی. پھر یہی بات ہے کہ جو خوبیاں ان کی ہے اسے ابو بکر صدیق کی نہیں ہے، اور جیسے ابو بکر صدیق کی وہ ان کی نہیں ہے. اگر سب کو ملایا جائے اور تولا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت جو ہے اور خوبیاں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں سیدنا علی سے اور سیدنا عمر بن خطاب سے بھی. یعنی اتنا کافی ہے ان کے لیے کہ نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چنا. اور جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ان کے والد جو ہے یعنی نرم دل ہیں، تو بہتر ہے سیدنا عمر بن خطاب ہی نماز پڑھائیں تاکہ اس مشکل وقت میں لوگ میرے بابا کو یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ لینا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں، آخر وقت ہے ان کا، تو یہ ان کی جگہ آ رہے ہیں. عربیوں میں ایک بات ہوتی تھی کہ ایک سوچ آ جاتی تھی کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے جب جا رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو آتے ہیں نا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا عام طور پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو ہونا چاہیے میرے بعد. تو سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ رو پڑتے ہیں، رقیق القلب ہیں، سیدنا عمر کو ہونا چاہیے. تو سیدنا عمر جب نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ان کی آواز آئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو ہی بلاؤ، اللہ کا رسول کئی حکم ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو نماز میں ان کو مقدم کیا گیا، سیدنا علی بھی موجود تھے، دیگر صحابی موجود تھے. تو بھرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ سیدنا علی کی فضیلت کوئی بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور صحابہ کرام کے جو سردار ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الصحابہ ابو بکر صدیق و افضل الامہ کل الصحابہ. اور سیدنا علی بن ابی طالب جو منقبت یہاں پہ شیخ نے بیان نہیں کی، جو عظیم منقبہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ خیبر کا قصہ ہے. جنگ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اللہ رسول محبت کرتا ہے اور اللہ رسول جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کی نیندیں اڑ گئی. اصبح یدوکن فبات یدوکن، یدوکن یعنی سوچ میں پڑ گئے کون ہو سکتا ہے. ہر انسان کی خواہش تھی کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا. اتنی بڑی فضیلت. دیکھیں یہ دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا، محبت کرتا ہوں، ہم سب کہتے ہیں. لیکن یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک، رب کائنات سبحانہ و تعالیٰ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید البشر، دونوں کسی شخص سے محبت کرتے ہوں، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ اصل فضیلت ہے. تو صحابہ کرام سائرات جنگ کا موقع ہے، صبح جنگ میں جانا، تلوار اٹھا دی لیکن بیٹھ گیا رات کو، کیونکہ نیند بھی آئی ان کو. صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کٹھے ہوئے، اب خوشخبری، اب سب کے دل میں کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، این علی. سن علی موجود نہیں تھے، اپنے خیمے میں تھے، کیونکہ آنکھوں میں تکلیف تھی. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہو یشتکی عینیہ، تو آنکھوں میں تکلیف ہے وہ تو نہیں نہیں آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کے آؤ. تو دو صحابی گئے, ان دو صحابہ کے سہارا لے کے, یعنی اتنی شدید تکلیف تھی کو دیکھ نہیں سکتے تھے صحیح طریقے سے. تو دونوں صحابہ کے کندھے پہ سہارا کر کے وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینائی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, جنگ خیبر کا جھنڈا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا کی. ترمذی کی روایت میں ہے ان کے لیے دعا کی, فبرئ, فوراً اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور بالکل ٹھیک ہو گئے, تندرست ہو گئے, جیسا کہ ان کو کوئی تکلیف تھی نہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میدان جنگ میں اور تسلی کے ساتھ جاؤ, جلد بازی نہ کرو, اور سب سے پہلے ان کو دعوت دو اسلام کی طرف. اگر وہ تمہیں تو اگر وہ تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیں تو الحمدللہ, پھر تو کوئی جنگ نہیں کروں, اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر جنگ ہے. لیکن یہ یاد رکھو, اگر آپ کی وجہ سے کوئی بھی شخص ہدایت یافتہ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا, خیر لک من حمر النعم, تو یہ تمہارے لیے مہنگے ترین اونٹ, دنیا کے جو مہنگے ترین اونٹ ہیں اس سے بھی زیادہ خیر اور برکت والا عمل ہے. یعنی دنیا ایک طرف, اس کے خیر خیرات ایک طرف, اور آپ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے اور کفر سے نکال دیتا ہے, تو اس کی یہ جو فضیلت ہے یہ آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہو اور یہ فضیلت ایک طرف ہو, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ فضیلت ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی. آگے شاہ صاحب فرماتے وہ ہلاک بھی طائفتان, سیدنا علی بن ابی طالب کے متعلق دو گروہ ایسے جو ہلاک ہوئے, دو گروہ حد سے گزر گئے اور ہلاک ہوئے. نمبر ایک النواصب, ناصبی گروہ, الذين نصبوا له العداوة, جن لوگوں نے ان کے لیے اور اہل بیت کے لیے دشمنی برتی. وحاول اخفاء مناقبه, اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو خوبیاں ہیں ان کو چھپایا جائے, وہ نہ بیان کیا جائے. یہ پہلا گروہ ہے, اور یہ گروہ زیادہ نہیں ہے, یہ بہت کم تھے. اور یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کی, جو خوارج کے نام سے مشہور ہوئے. دوسرا گروہ والروافض, جی النواصب جو ہے, سارے نہیں, النواصب میں سے ایک گروہ جو خوارج تھا وہ پھر نکلا ہے جنہوں نے جنگ کی. باقی ایسے تھے جو اچھا نہیں سمجھتے تھے, لیکن عموماً جو ہے تقریباً سارے مل گئے تھے جب خوارج معروف ہوئے مشہور ہوئے, ان کے ساتھ مل گئے تھے. والروافض اور رافضی دوسرا گروہ, الذين بالغوا فيما زعموه من حبه, جنہوں نے غلو سے کام لیا اور حد سے گزر گئے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم سیدنا علی بن ابی طالب سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. واحدث لهم من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه, اور انہوں نے ایسی خوبیاں ایجاد کر لیں جن سے سیدنا علی مستغنی تھے, یعنی ان کی اپنی فضیلت اور خوبی اتنا تھی کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو, کہ لوگ کہ بعض لوگ جھوٹ بولتے اور اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ لیتے اور خوبیاں سیدنا علی بن ابی طالب کی بنا لیتے. بل هو عند التأمل من المثال, بلکہ اگر تھوڑے سے تأمل کیا جائے تو یہ خوبیاں نہیں تھیں ان کے لیے بلکہ برائیاں تھیں. یعنی مثال دیکھیں, رافضیوں نے جب افراط و تفریط سے کام لیا اور حد سے گزر گئے, انہوں نے ایک طرف سے صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا اور دوسری طرف اہل بیت علی بن ابی طالب کو صرف بلند درجہ نہیں دیا بلکہ خدا کا درجہ دے دیا, اور شرک اور بدعات کا ایسا دروازہ کھلا سبحان اللہ جو آج تک بھی موجود ہے اور کھلا ہے اور شاید تا قیامت رہے گا, الا ما شاء اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ نظریات جو چاہے خوارج کے نظریات ہو یا روافض کے نظریات ہو, لوگ تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیں سوچ نظریات باقی رہتی ہیں. خوارج نظریات بھی آج زندہ ہیں, اگرچہ عبد الرحمن بن ملجم مر چکا ہے, لیکن یہ سوچ آج بھی زندہ ہے. اور روافض کے جو بانی تھا عبداللہ بن صبا, وہ مر گیا ہے یہودی, لیکن اس کی سوچ آج بھی موجود ہے. اور آج بھی مسلمانوں کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رفع کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور جن کو مناقب سمجھتے ہیں سیدنا علی بن ابی طالب کے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو حقیقت وہ برائیاں ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہے. یعنی اگر میں چند مثالیں بیان کروں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے یا اس سے بڑی کوئی مثال دے دے، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے، شرم تو مخلوق کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. روافض نے اپنی تفسیر میں، تفسیر قمی میں اور دوسری دیگر تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو مچھر کی مثال ہے سیدنا علی بن ابی طالب ہے. اب مچھر سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا، یعنی مشہور لفظ ہے ان کے لیے، اور وہ بہادر اور عظیم صحابی، یعنی جن کی تلوار سے کافی کافر دے کے کام جاتے تھے، مچھر بنا دیا. اب ایک طرف سے تو یا علی مدد، علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے رضی اللہ عنہ، جو ان سے مستغنی ہے بالکل، دوسری طرف مچھر بنا دیا. یعنی یہ کون سا دین ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. کیا مچھر کوئی اچھی مخلوق ہے جسے ہم مثال، جسے مثال ایک صحابی، عظیم صحابی کی مثال دی جا رہی ہے؟ دیکھیں اب جب مثال دیتے ہیں، اگر وہ کہتے شیر ہیں تب کوئی ماننے کی بات ہے، شیر تو ہیں، لیکن مچھر، مچھر وہ حقیر جانور ہے، وہ حقیر انسیکٹ ہے، اگر جسم پہ بیٹھ جائے نا تو وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، خون چوستا رہتا ہے، گندگی پہ ہوتا ہے، گندگی پہ پلتا ہے. تو تناسب کیا ہے اس مثال کی، مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حقیقتا یہ ہے کہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ضرور ہے. جیسے کہ مشہور بات ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ سے بغض کرنا ہے، ان کو دوسرا کوئی اور راستہ نہ ملا تو انہوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر لیا، تاکہ لوگ یہاں پر تو خوش رہیں گے، اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، اور حقیقتاً دیکھا جائے وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دیگر کتابوں میں معروف و مشہور جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، انہوں نے سیدنا فاطمہ زہرا کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سیدنا حسین کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سیدنا حسن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا امام باقر کو نہیں چھوڑا، امام صادق کو نہیں چھوڑا. ان کی روایت دیکھیں جو ان کی کتابوں میں، اصول کافی دیگر کتابوں میں، واللہ عقل حیران ہو جاتے ہیں، روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی حقیقتاً دیکھا جائے کہ حد سے تو گزر گئے، لیکن جب حد سے گزرے تو عقل بھی چلے گئے، کوئی بھی عقل کی بات نہیں. بعض علماء کہتے ہیں امام علی بہائم، امامت ہے سر پہ لیکن انسانوں کے سر پہ نہیں ہے. بہائم کسے کہتے ہیں؟ جانور کے سر پہ. کیوں؟ کیوں جانور پہ عقل ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ افراط اور تفریط سے بچائے، کیونکہ افراط بھی ہلاکت ہے، تفریط بھی ہلاکت ہے. نواصب کے راستے سے بھی بچائے اور روافض کے راستے سے بھی بچائے، اور جو درمیان والا راستہ ہے، عدل و انصاف کا راستہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے، کہ اہل بیت سے وہ محبت ہے ایک اصل عقیدہ کے اصول میں سے، اور صحابہ کرام سے وہ محبت ہے اصل عقیدہ کے اصول میں سے. عقیدہ کے اصول 10-12 بعض علماء 12 بھی بتاتے ہیں، بعض 10 بھی بتاتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ارکان ایمان، نمبر 2 ایمان کی تعریف، ایمان کے متعلق عقیدہ کیا ہے، نمبر 3 صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام سے کیا تعلق ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، نمبر 4 اہل بیت سے محبت، نمبر 5 حکمان وقت، نمبر 6 آیات الوعد الوعید کے متعلق، نمبر 7 کرمات اولیاء کے متعلق، نمبر 8 بدع البدع کے متعلق، نمبر 9 الولاء والبراء، نمبر 10 تکفیر. بارک اللہ فیک. یہ جو مسائل ہیں سارے یہ عقیدے کے مسائل ہیں. تو اہل سنت جماعت کے عقیدے بالکل واضح ہیں، اور یہ جو میں 10 چیزیں بیان کی ہیں، آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا لیں اہل سنت جماعت کی، وہاں پر آپ کو جہاں صحابہ کرام سے محبت کی بات ملے گی وہیں پہ اہل بیت کی محبت کی بات ملے گی، جہاں ان کی تعریف ملے گی ان کی تعریف ملے گی. تو انہوں نے قرآن مجید اور صحیح احادیث اور سلف کے اقوال سے اپنے عقیدے کی بنیاد بنائی ہے اور انصاف سے کام لیا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة. سيدنا علي بن أبي طالب مشهور هو شجاعة بهادري والذكاء اور ذكاء كيسے کہتے ہیں
ہوشیاری
اور فلان ذکی ہے ذہانت ذہانت مع العلم والذكاء علم اور ذکاء ذکاء اور ذکاء میں کیا فرق ہے اگر چاہے پی لو
پہلا ذکاء جو ہے وہ ذہانت والا ہے
جی
دوسرا والا جو ہے وہ پاکیزگی والا
بارک اللہ فیک بارک اللہ فیک جو پہلا الذکاء ہے الف لام ذا کاف الف حمزہ الذکاء یہ تو اس کا تعلق عقل سے ہے اور عقل اور ذہانت سے دوسرا جو الذکاء ہے الذکاء اس کا تعلق پاکیزگی سے ہے کہ علم کے ساتھ زہد اور پاکیزگی بھی اختیار کرتے تھے نفع مانے سے بالکل دور تھے اور یہ تقریباً سب صحابہ میں آپ کو ملیں گے سبحان اللہ سب صحابہ میں حتی کان امیر من عمر بن خطب رضی اللہ عنہ یتعوذ من معضلۃ ليس لها ابو حسن ابو الحسن رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطب رضی اللہ عنہ ایسی مشکل جس کے حل کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب نہ ہو تو اسے پناہ مانگتے اگر سیدنا علی ہو تو پھر ان کا حل کہنے پہ موجود ہوتا ہے سیدنا علی نہ ہو تو پھر سیدنا عمر بن خطاب ایسی مشکل سے پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور فرما امثلۃ النحویین نحو جو ہیں وہ اپنے نحو میں جب عربی گرامر پڑھاتے تو وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں قضیۃ ولا ابا حسن لها کہ مسئلہ تو ہے لیکن ابا حسن اس کے لیے نہیں ہے تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے وروي عن علي رضي الله عنه روایت کیا گیا سن علی بن ابی طالب سے انه كان يقول وہ فرماتے تھے سلوني وسلوني سلوني سلوني وسلوني مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو سلوني یعنی مجھ سے سوال کرو سوال سے سلوني تین مرتبہ فرمایا عن کتاب اللہ تعالی کی کتاب سے قرآن مجید سے فوالله ما من آیت تو اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں الا وانا اعلم انزلت بليل او نهار تو اللہ قسم کوئی بھی ایسا آیت نہیں الا یہ کہ میرے پاس علم ہے کہ وہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی تو کسے کہتے ہیں علم اور قرآن مجید سے محبت دل سے محبت یعنی کوئی بھی آیت 6666 آیات ہیں ہر آیت دن میں اتری یا رات میں اتری کہاں پہ اتری ہے سبحان اللہ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما سيدنا عبد الله بن عباس فرماتے ہیں اذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به لم نعدل به اگر ہمیں صحیح خبر کوئی ثقہ شخص سن علی بن ابی طالب سے کوئی خبر ہمیں دیتا قرآن مجید کے متعلق تو ہم اس کو چھوکڑ کسی اور کے قول کی طرف نہیں جاتے لم نعدل به تو یہی ہمارے لیے حجت ہو جاتی کہ یہ قول جو ہے یہ صحیح قول ہے وروی عنہ سن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا گیا رویہ انہ قال انہوں نے فرمایا ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی بن ابی طالب میرا جو علم ہے تفسیر قرآن کا میں نے کسے حاصل کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور کون مشہور ہے تفسیر میں سیدنا عبد الرحمن عباس مشہور ہے سیدنا علی بن ابی طالب دیکھیں کہ اتنی علم تھا سبحان اللہ یعنی صحابہ کرام فرماتے تھے ان کے متعلق کہ حکمت جو ہے وہ ان کے ناخنوں تک بھری ہوئی تھی علم اور حکمت سبحان اللہ عربی کا مقولہ معروف ہے کہ جب وہ کوئی زیادہ چیز کھائے پی لیتے اور کوئی مہمانوں کو کہتا مزید پئیں تو وہ کہیں نہیں اب تو میرے ناخن بھی فل ہو چکے اس طریقے سے تو اس طریقے سے بعض صحابہ کہتے تھے کہ ان کے پاس سیدنا علی کے پاس اتنا علم تھا اتنی حکمت تھی کہ وہ جو ہیں ان کے ناخنوں تک ان کا اثر نظر آتا تھا کان احد اہل الشورى وسن علی بن ابی طالب یہ سب مناقب ہیں ان کی سب ان کی خوبی بیان کی جا رہی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب ان لوگوں میں سے تھے جن کو سیدنا عمر نے چنا خلافت کے لیے اپنے بعد شورى میں سے جو تھے لتعيين الخليفة ذاك خليفة مدعين كي يجي، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لين سيدنا علي بن أبي طالب دعوة ديك أبي خليفة بن جاه، فأبى إلا بشروط طولنا إنكار كيا إلا يكي كل شرطين هي لم يقبل بعضها اور بعض شرطين في انك اتفاقنا هو برهل تو صحابة كرام نفير. ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس تو فير مبايعات كي سيدنا عثمان رضي الله عنه كي اور سيدنا علي بن ابي مبايعات كي هي سيدنا عثمان كي اور ديگر صحابة لوگوں نے بھی سيدنا عثمان کی بیعت کی اور خلیفہ بنایا. ثم بویع بالخلافة بعد عثمان، وسيدنا عثمان رضي الله عنه کے بعد خلافت جو ہے بیعت کی سيدنا علی بن ابی طالب کی، حتى قتل شهيدا، یہاں تک کہ ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا في الكوفة، كوفة میں ليلة السابع عشر 17 کی رات کو من رمضان، رمضان میں سے سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه 40 هجری 17-9-40 هجری کو سیدنا علی بن ابی طالب طبعا انہوں کو شہید کیا گیا. قصہ شہادت کی یہ ہے ان کا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد خوارج جو ہیں جو بچ گئے تھے جنگ نہروان کے بعد، جو خوارج جمع ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھیں امت میں جو مسائل ہیں جو مصیبتیں ہیں وہ تین لوگوں کی وجہ سے ہیں، اگر ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں ختم ہو جائیں گے امت میں، پھر اسے دوبارہ اتفاق ہو سکتا ہے. یہ تین لوگ کون ہیں؟ سنے جاتا تعجب دیکھیں، وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ علی بن ابی طالب جو خلیفہ وقت ہے، نمبر دو معاویہ بن ابی سفیان جو شام کے گورنر ہیں، نمبر تین عمرو بن العاص جو مصر کے گورنر تھے. تین عظیم صحابہ تو ان کو قتل کرنا ہے. وہ لوگ بیٹھے آپس میں مشورہ کیا، ان تین لوگوں میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور ان یعنی تین لوگوں کو چنا گیا، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا اس میٹنگ کے بعد. اور انہوں نے وقت متعین، دیکھ وقت پہ ذرا غور کر، وقت متعین کیا 17 رمضان سن 40 ہجری. سوچنے کی بات ہے، سیدنا علی کوفہ میں، سیدنا معاویہ شام میں، اور سیدنا عمرو بن العاص مصر میں، تین ملکوں میں تین لوگ جاتے ہیں اور ایک وقت متعین ہو جاتا ہے. یعنی ان کی ذہانت اور چالاکی دیکھیں اور پلاننگ دیکھیں ان کی، اور آج کی پلاننگ پہ ذرا غور کریں جو آج کل ہو رہا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جو ہم چاہتے ہیں ہمارا مکمل اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جس کی نہیں دیتا ہم نہیں کر سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. عبد الرحمن بن ملجم اور ان کے دو ساتھی جو ہیں باقی روانہ ہو جاتے ہیں متعین وقت، مقرر وقت پہ. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور دیکھیں رات 17 رمضان کی سن 40 ہجری، اور فجر کی نماز کا وقت، بہترین وقت جو ہوتا ہے، یعنی ابھی سحری کر کے نماز کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں. روزے داروں کو بھی نہیں چھوڑتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، جب آگے بڑھے تو انہوں نے پیچھے سے تلوار کا وار کیا. اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا آگے ہو گئے تو ان پیٹھ پہ جو ہے نا ان کو تلوار کا ایک حصہ لگ گیا اور وہاں پہ زخم ہو گیا، اور تلوار کیونکہ زہریلی تھی تو ان کا زخم جو ہے وہ کافی گہرا ہو گیا. تو جو طبیب تھے انہوں نے یہ کہا کہ داغنا پڑے گا کیونکہ زخم بہت گہرا ہے، لیکن داغنے سے نسل بند ہو جائے گی، پھر بچے نہیں پیدا ہو سکیں گے، یا اگر چھوڑ دیتے تو پھر زہر پھیل جائے گا اور موت واقع ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے اس زخم کو دگوایا گرم سلاخ سے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے سیدنا معاویہ بچ گئے. اور سوری، پھر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس رات میں بیمار ہو گئے اور انہوں نے نماز کے لیے مسجد میں اپنے جو مشیر ہے اپنا جو ان کا جو ساتھی ان کو بھیجا, وہ نماز کے لیے آگے گئے تو سبحان اللہ قتل کرنے والے نے قتل کر دیا لیکن سیدنا عمرو بن العاص بچ گئے. حسین علی بن رضی اللہ عنہ کوفہ میں ابراہیم بن ملجم نے نماز کے وقت جو ہے نماز کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے فجر کی نماز کے وقت ان کو شہید کر دیا, وار کیا, زرعی تلوار تھی. سیدنا علی بن ابی طالب فوراً وفات نہیں پائی, چند دنوں تک زندہ رہے, بعض علماء فرماتے ہیں 3 دن تک, بعض 5 دن تک فرماتے ہیں. اور اس عرصے میں انہوں نے فرمایا سیدنا علی بن ابی طالب نے, اگر میں بچ گیا تو میں جانوں اور یہ جانے اس سب کیا کرنا ہے. پکڑا تو گیا فوراً وہ اور اسے قید میں ڈال دیا گیا, اور اگر میں مر گیا تو پھر جو تم نے کرنا وہ کر لینا. ابراہیم بن ملجم سبحان اللہ, دیکھیں یہ وہ شخص ہے جسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف بھیجا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. تابعی تھے, عالم تھے, لیکن بری صحبت جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو برا کر دیتی ہے. صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بعض ساتھی آتے ہیں, بعض لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار فلان شخص کیسا ہے, اس نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے, تو ان کے دوست جو ہیں وہ یہ 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 ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. یار وہ دوستوں سے پہچانتے ہیں اس شخص کو. آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کو تو کم لوگ جانتے ہوں گے, لیکن آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں, آپ کے دوست کون ہیں, آپ کس کے ساتھ آتے ہیں, کس کے ساتھ جاتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ کھاتے ہیں, کس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, وہ آپ ہیں. اور بڑی اچھی بات کہتے ہیں جو تربیت کے علماء ہیں, آپ مجھے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے دوست کون ہیں, پھر بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں. تو آپ کی پہچان آپ کے دوستوں سے وابستہ ہے. ابراہیم بن ملجم نے جب یہ دیکھا, جب مصر میں گئے تو وہاں پر خوارج جو ہے ان کا ایک گروہ تھا, اور اتنے شکوک اور شبہات تھے ان کے پاس نا, کہ انہوں نے ایک ابراہیم بن ملجم عالم جیسے شخص کو بھی گلا کے رکھ دیا, اور انہوں نے صحابہ کرام زندہ تھے رجوع نہیں کیا. صحابہ کرام نے بار بار نصیحت کی, اس کے باوجود بھی وہ دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ, پھر سیدنا عثمان کا زمانہ, پھر سیدنا علی کا زمانہ, یہ جو 20 سال تقریباً آئے ہیں نا بیچ میں, 20 سال عام وقت نہیں ہوتا, یعنی انسانوں کو تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا. اس لیے ثابت قدمی کی دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا دعا مانگتے ہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. تو ثابت قدمی جو ہے صراط مستقیم پر, اس کی دعا ہمیشہ مانگا کریں. یہ نہ کہ بس میں صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں بس, نہیں, ہرگز نہیں. ہم سے اچھے اچھے کتنے لوگ تھے جو راہ راست سے ہٹ گئے, اور پھسل کی وجہ کیا تھی کہ برا ماحول ملا, شکوک و شبہات میں ان کو گھیر گیا ہر طرف سے, ان کے پاس کوئی جواب تھا کچھ نہیں تھا, ان کو ڈراتے رہے, یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, یہ وہابی ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, اور ان لوگوں کے پاؤں پھسلتے گئے اور دور ہوتے گئے, اور پھر علماء سے رجوع بھی نہیں کیا. مصیبت یہ ہے, جب تک آپ کا تعلق علماء سے ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ خیر میں ہیں, جو ہی یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر یاد رکھیں شر کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور آپ اللہ نہ کرے, یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے شر کے اندر گھس جاتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں, ان کو شعور تک نہیں ہوتا. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فساد کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. بہت تعجب کی بات دیکھیں کہ ایک فسادی انسان ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ فساد کر رہا ہے. یعنی قتل دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اور یہ شخص سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنے جا رہا ہے. مناقب کتنے گنے ہم نے, 10-15 سے زیادہ گنے. وہ جانتا تھا یہ مناقب ہیں, اس کے باوجود بھی جب فساد خون کی رگوں میں پھیل جاتا ہے اور پھر اصلاح کی شکل لے لیتا ہے, پھر شعور اور احساس مر جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. جب اسے پکڑا گیا ابراہیم بن ملجم کو حسین علی کے قتل کرنے کے بعد, حسین علی شہادت پا چکے تھے, تو اس کو جب کوڑے مارے تھے اور جب حد قائم کرنے کا وقت آیا, انہوں نے اس شخص نے کہا دیکھو مجھے میرے ٹکڑے کر دو, لیکن میری زبان کو ہاتھ نہ لگاؤ, میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں, میں اللہ کے ذکر سے کے بغیر رہ نہیں سکتا میں. وہ ایک شخص کے, اور اس نے خود اعتراف کیا, اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں نے قتل اس لیے کیا کہ تم لوگ مجھے قتل کرو, میرے اور جنت کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ علی تھی, اسے میں نے گرا دیا. اب تو جنت میں مجھے قتل خور انسان ہے, جنت ہے میرے, جنت کی حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور جس نے اگر ہم نے مجھ کو زیادہ اکسایا, ایک عورت خوبصورت عورت تھی, اس کی شادی کے لیے کافی لوگ تمنا کرتے تھے, تو اس نے کہا میرا مہر صدر علی کا سر ہے, یہ خارجی عورت تھی, میں اس کے ساتھ شادی کروں گی جس نے علی بن ابی طالب کا سر لے کے آئے گا. برحال سیدنا علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ شہید ہو گئے. اس شخص کو نہ تو دنیا کی عورت ملی, اور ہمارا ایمان ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن جنت کے حوروں سے محروم کرے گا, کیونکہ اس شخص نے جو قدم اٹھائے, جو کام کیا ہے, وہ عام کام نہیں, وہ عام قدم نہیں ہے. ایک عظیم صحابی کو قتل کرنا اس برے عقیدے کے ساتھ کوئی بہت بڑا گناہ ہے. علماء کہتے ہیں کفر نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑا گناہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عبدالرحم بن ملجم اس طریقے سے مر تو گیا وہ, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں بار بار, لیکن اس کی سوچ باقی ہے, آج بھی باقی ہے. اور آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں, جو لوگ مسلمان کو قتل عام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ہم مسلمان کو مارنا نہیں چاہتے تھے, وہ تو ویسے ہی انجان میں مر گئے ہیں, ہم جان بوجھ کے نہیں مارا, ہمیں جان بوجھ کے نہیں مارا ان کو. تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں میں کہ ادھان بن ملجم نے تو بہادر کا مظاہرہ کیا, اگرچہ وہ بڑا بدکار انسان تھا, اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے. رافضی والا راستہ اختیار نہیں کیا, قرامی کا جو رافضی ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں, کبھی برقع پہن لیا, کبھی کچھ کر لیا. خوارج جو تھے, میں صحیح بتا رہا ہوں, بہادر تھے, وہ جھوٹ کو بھی کفر سمجھتے تھے, نافرمان ظلم کو کفر سمجھتے تھے, لیکن ان کی یہ جو بہادری ہے انہوں نے غلط راستے پہ اس بہادر کو صرف کیا, اس لیے ان کا انجام بھی برا ہوا. اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں یہ لوگ نکلے ہیں اور ہر دور میں ذلیل خوار ہوئے ہیں, اور آج تک ان کو کوئی بھی حکومت, کوئی سلطنت نہ ملی. 1400 سال گزر گئے ہیں, آج تک ان کو کوئی زمین کا ٹکڑا نہ ملا. وہ ترستے رہیں گے اس طریقے سے لوگ, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق راستہ اپنے, دیکھو حق تو چاہتے ہیں لوگ, یعنی شریعت کا نفاذ اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ قانون اللہ تعالیٰ کی زمین پہ ہو, یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے, لیکن جو راستہ وہ اپناتے ہیں باطل کا راستہ, یہاں پر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی سے وہ مار کھا جاتے ہیں. حق ہمیشہ حق کے راستے سے ہی ملتا ہے, حق کبھی بھی باطل کے راستے سے آپ کو نہیں ملے گا. صراط مستقیم معروف و مشہور ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے, ایک ہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, اور اسی راستے کو اپنانے والا ہی اس دنیا میں کامیاب اور سرفراز و سرخی ہوگا, اور جو اس راستے سے منہ موڑتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. باقی سارے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں, ایک ہی ہے سبیل المؤمنین صراط المستقیم جو جنت کی طرف جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آن اور رسول پر چلنے کی صلح سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للعالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.